بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پہلے ایک مختصر وقفہ اور آج کے موضوعات پر ایک نظر۔
پاکستان کے صدر زرداری کی قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات۔ مالی میں تشدد اور بد امنی۔ شیعہ فرقے کی حفاظت پر پاک سپریم کورٹ کی تاکید۔ شمالی کوریا اور امریکہ کی دھمکیاں۔ ایران اور گروپ 5+1 کا الماتی اجلاس۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
جی ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ایران کا دورہ کرنے والے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بدھ کے روز قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس ملاقات میں پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قائد انقلاب اسلامی کے خطاب اور ملاقات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلم امہ کے درمیان اختلاف اور تفرقہ انگیزی کو صہیونیوں کی منظم سازش قرار دیا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم اسلام کی صلاحیتوں کو زندہ کرنے اور تعاون میں استحکام پر تاکید فرمائی۔ قائد انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز تہران میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کو مسلمانوں کے مسائل و مشکلات کے حل کا بنیادی طریقہ قرار دیا اور تاکید فرمائی کہ مسلم امہ کے درمیان اختلاف و تفرقہ پیدا کرنا صہیونیوں اور دوسرے تمام تسلط پسندوں کی منظم سازش ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالم اسلام کے بہت سے مسائل و مشکلات کو مصنوعی اور دشمنوں کی جانب سے مسلط کردہ مسائل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عالم اسلام کی جغرافیائی، قدرتی اور افرادی صلاحیتوں اور توانائیوں کا احیاء ان مسائل کے حل میں نہایت مؤثر واقع ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ انگیزی عالم اسلام کے دشمنوں، بالخصوص صہیونیوں کی منظم سازش ہے، جس کا یہ مقصد ہے کہ اسلامی ممالک عالمی برادری میں طاقت کا مؤثر مرکز نہ بن سکیں۔ اسلامی بیداری کی لہر کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام حالات فراہم ہیں۔ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہونے والی تبدیلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ قومیں انقلاب لا کر خود مختار رہتے ہوئے عالمی مسائل میں کردار ادا کر سکتی ہیں، اور یہ مسئلہ عالم اسلام کے دشمنوں، بالخصوص صہیونی حکومت کے لیے خوش آئند نہیں ہے۔ علاقے میں عوامی تحریک پر عالم اسلام کے دشمنوں کے رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عوامی انقلابات کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنے سمیت تمام حربے اختیار کر رہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اسلامی ممالک کے درمیان مزید تعاون اور عالم اسلام کی نمایاں صلاحیتوں سے استفادہ، بالخصوص اسلامی تعاون تنظیم کے کردار کو مضبوط بنانا ضروری ہے، اور اس طرح دشمنان اسلام، بالخصوص صہیونیوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان تعاون میں استحکام کا ایک مصداق پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان گہرے تعلقات کو قرار دیا۔ پاکستان کے صدر کی ملاقات کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کی گفتگو کے تعلق سے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان 2 اہم اسلامی ممالک کی حیثیت سے خاص طور سے اقتصادی میدان میں مطلوبہ تعاون کے حامل ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول ایران گیس پائپ لائن کی پاکستان منتقلی تہران اور اسلام آباد کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا ایک اہم نمونہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے علاقے میں انرجی کے محفوظ اور مالا مال ذخائر کے حامل ہونے کے ناطے پاکستان کی انرجی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران اور پاکستان کے دشمنوں کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں استحکام اور فروغ گوارا نہیں ہے، اسی لیے وہ مختلف طریقوں سے تہران اور اسلام آباد کے تعاون کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے حکام اتحاد اور عزم محکم کے ذریعے سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔
پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی قائد انقلاب اسلامی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور ناظرین اب رخ کرتے ہیں افریقہ کا۔ افریقی ملک مالی میں جہاں فرانس کی فوجی مداخلت جاری ہے، انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، تشدد اور بدامنی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پیش خدمت ہے۔
افریقی ملک مالی کے شمال مشرقی علاقوں میں جھڑپیں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، جن کے نتیجے میں تقریباً 430,000 افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اعلی عہدیدار جان گینگ نے مالی کے دارالحکومت باماکو کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ شمالی علاقوں کے لوگوں کو انسان دوستانہ امداد کی سخت ضرورت ہے۔ جان گینگ نے بتایا کہ اقوام متحدہ نے $373 ملین کی امدادی رقم طلب کی ہے، لیکن اب تک صرف $17 ملین ہی مل سکے ہیں۔ یورپی ممالک مالی میں جاری سیاسی و فوجی تصادم سے خود کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انسان دوستانہ امداد دینے میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے عہدیدار جان گینگ کے مطابق شمالی مالی میں لوگوں کو غذائی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فرانس نے جنوری میں مالی میں فوجی آپریشن شروع کیا۔ آپریشن کے ابتدائی ہفتوں میں تو اسے خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن تقریباً 2 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب جنگ بڑے دشوار مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ حملے کا آغاز ہونے پر باغیوں نے اہم شہروں کیدال، تمبوکتو اور گاؤں سے پسپائی کی اور اپنی خفیہ پناہ گاہوں میں پہنچ گئے جو کوہی علاقے میں واقع ہیں۔ فرانس کی فوج کو اس علاقے کی مکمل شناخت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب لڑائی بہت سخت ہو گئی ہے۔ ماہرین نے جنگ شروع ہونے کے وقت ہی اس دشوار مرحلے کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ مالی کے باغیوں کی پناہ گاہیں الجزائر سے ملنے والی 1400 کلومیٹر لمبی مشترکہ سرحد پر واقع ہیں۔ اس سے یہ اندیشہ بھی ہے کہ جنگ الجزائر کے اندر تک پھیل سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ الجزائر مالی میں فوجی آپریشن کے حق میں نہیں تھا۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیس نے گزشتہ 27 فروری کو پیرس میں اپنے امریکی ہم منصب جان کیری سے ملاقات میں امریکہ اور یورپی ممالک سے مطالبہ کیا کہ مالی میں جاری جنگ میں فرانس کے ساتھ تعاون بڑھائیں۔ انہوں نے مالی میں فرانس کے فوجی آپریشن کو امریکہ اور فرانس کی مشترکہ جنگ قرار دیا۔ فرانس کے حکام کا امریکہ اور یورپی ممالک سے مدد مانگنا اور فرانسیسی صدر فرانسوا اولینڈ کا یہ بیان کہ مالی میں جب تک ضرورت ہوگی فرانسیسی فوجیں باقی رہیں گی، اس بات کی علامت ہے کہ مالی جنگ طول پکڑ چکی ہے اور فرانس اس جنگ کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔
ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ملک کی شیعہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان میں ایک عرصے سے مذہبی دہشت گردی چلی آ رہی ہے، البتہ اس دہشت گردی کا شکار صرف شیعہ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص ٹولہ دہشت گردوں کا سنی مسلمانوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بناتا چلا آ رہا ہے، لیکن خاص ہدف شیعہ مسلمان ہی رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کے حوالے سے معاف کیجیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس حوالے سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار قیصر خان کہتے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا جو کردار نظر آ رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے، یہ تقریباً ہر مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو مل ایکشن لے رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جو کہ صرف جو ایس ایچ او تھانے کی حد تک ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جو ہے سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جہاں تک تشیع پاکستان کے قتل عام کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے مکمل خاموشی سادھ رکھی ہے۔ اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا۔ اب انہوں نے جو جس قسم کا یہ نوٹس لیا ہے وہ اس طرح سے مؤثر نوٹس نہیں لیا جس طرح کی یہ لیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک کراچی میں پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، لڑکوں کی لڑائی ہوئی، ایک لڑکا قتل ہو گیا، دوسرے کے لیے انہوں نے اتنا شدید ایکشن لیا، حالانکہ پاکستانی عدالتیں عموماً جو ایک کیس ہوتا ہے وہ سالوں میں جاتا ہے، لیکن آج جو ہم میڈیا پہ بات آ رہی ہے اس لڑکے کا مقدمے کا فیصلہ جو ہے ابھی 5 مارچ کو ہونے والا ہے، یعنی کہ 1 مہینے سے بھی کم وقت میں اس کا چلان مکمل ہو کے عدالت میں جا کے فیصلے کی صورتحال تک آ گیا ہے، یعنی عدالتیں چاہیں تو اتنا جلدی کام کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک پاکستان کے شیعوں کے قتل عام کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے ایک عجیب سا جو ہے
ناظرین رپورٹ میں فنی خرابی کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جیسے یہ رپورٹ آمادہ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل طور پر یہ سنوائیں گے۔ ناظرین امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے، اور شمالی کوریا کی جانب سے یہ کہنا کہ اس کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں کہ جو امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف اپنا دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے۔
شمالی کوریا کی قومی امن کمیٹی کے ایک رکن نے 27 فروری کو اعلان کیا کہ پیونگ یانگ ایٹمی ہتھیار اور بیلسٹک میزائل سے لیس ہے اور امریکہ کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے اکتوبر 2012 میں بھی پیونگ یانگ نے اعلان کیا تھا کہ اس کے پاس بین البراعظمی میزائل ہیں جن سے امریکی شہروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پیونگ یانگ کے حکام کے یہ دھمکی آمیز بیانات اور امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا پر دباؤ میں شدت اس بات کی علامت ہے کہ کشیدگی اپنے اوج پر پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کی مذمت میں 1718، 1874 اور 2086 سے موسوم قراردادیں پاس کی، لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ عالمی برادری شمالی کوریا کے معاملے میں امریکی موقف سے متفق نہیں ہے۔ شمالی کوریا نے اکتوبر 2006 میں زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا تھا، یہ شمالی کوریا کا پہلا ایٹمی تجربہ تھا، جبکہ دوسرا ایٹمی تجربہ مئی 2009 میں انجام پایا، تیسرا دھماکہ فروری 2013 میں کیا گیا۔ شمالی کوریا نے دسمبر 2012 میں اپنا تحقیقاتی سیٹلائٹ کوانگ میونگ سونگ ایک راکٹ کے ذریعے زمین کے مدار میں پہنچایا۔ البتہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کو ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے۔ سن 2007 میں بھی پیونگ یانگ نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ امریکہ کو نشانہ نہ بنا سکا تو جنوبی کوریا اور جاپان کو جو امریکہ کے قریبی اتحادی ہیں یقیناً نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک اٹل سچائی ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کی معاندانہ پالیسیوں اور حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ایٹمی دھماکے کیے ہیں۔ یہ ملک سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منفی اثرات سے دوچار ہے اور اس پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا شدید دباؤ ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امریکہ نے جنوبی اور مشرقی ایشیا میں اپنے اتحادی ملکوں کے ساتھ کئی فوجی مشقیں انجام دی ہیں، جسے شمالی کوریا علاقے کے امن و ثبات کے منافی اقدام قرار دیتا ہے۔ شمالی کوریا کا ماننا ہے کہ اس علاقے میں امریکہ ہی بد امنی کی بنیادی وجہ ہے، اور امریکہ نے 13 فروری 2006 کو ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔
ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ملک کی شیعہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس حوالے سے ممتاز تجزیہ نگار قیصر خان کہتے ہیں۔
چیف جسٹس آف پاکستان کا جو کردار نظر آ رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے، یہ تقریباً ہر مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات پہ جو کہ صرف جو ایس ایچ او تھانے کی حد تک ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جو ہے سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ جہاں تک تشیع پاکستان کے قتل عام کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے مکمل خاموشی سادھ رکھی ہے، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں انہوں نے کیا۔ اب انہوں نے جو جس قسم کا یہ نوٹس لیا ہے وہ اس طرح سے مؤثر نوٹس نہیں لیا جس طرح کی یہ لیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ایک کراچی میں پچھلے تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، لڑکوں کی لڑائی ہوئی، ایک لڑکا قتل ہو گیا، دوسرے کے لیے انہوں نے اتنا شدید ایکشن لیا، حالانکہ پاکستانی عدالتیں عموماً جو ایک کیس ہوتا ہے وہ سالوں میں جاتا ہے، لیکن آج جو ہم میڈیا پہ بات آ رہی ہے اس لڑکے کا مقدمے کا فیصلہ جو ہے ابھی 5 مارچ کو ہونے والا ہے، یعنی کہ 1 مہینے سے بھی کم وقت میں اس کا چلان مکمل ہو کے عدالت میں جا کے فیصلے کی صورتحال تک آ گیا ہے، یعنی عدالتیں چاہیں تو اتنا جلدی کام کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں تک پاکستان کے شیعوں کے قتل عام کا مسئلہ ہے، اس میں انہوں نے ایک عجیب سا جو ہے وہ ایکشن لیا ہے جو اتنا مؤثر نہیں ہے، اور حکومت پاکستان کو کہہ دینا کہ جناب آپ ان کے تحفظ کے لیے کام کریں، کہ بھائی آپ باقی تو کام آپ خود کر رہے ہیں، اب اس کام کے لیے آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں، اور وہی گورنمنٹ جو آج تک ان کے تحفظ میں ناکام رہی ہے، اور اس نے کوئی مؤثر حکمت عملی نہ اپنائی، نہ اس کو لاگو کیا، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا عمل ہوا۔ یہ تو نہیں کہ پاکستان میں قوانین کی کوئی کمی ہے، قوانین ہیں، صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کروایا جاتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک چیف جسٹس آف پاکستان کے اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکشن لیں، یہ تو کچھ نہ کرنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا۔
اور ناظرین اب آتے ہیں ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے جوہری مذاکرات کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ دنوں علماتی میں، یعنی قزاقستان کے شہر علماتی میں، ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان جوہری مذاکرات کا ایک اور دور منعقد ہوا جسے ایران نے کافی مثبت قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار عباس علی سعیدی صاحب۔ عباس علی سعیدی صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عباس علی سعیدی صاحب، ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان کئی بار مذاکرات ہو چکے ہیں، استنبول میں ہوئے، اس سے پہلے عراق میں ہوئے، پھر ماسکو میں مذاکرات ہوئے، اور اب قزاقستان میں علماتی میں مذاکرات ہوئے۔ اگر ہم ان تمام مذاکرات کو سامنے رکھیں تو علماتی مذاکرات کو دیگر مذاکرات سے کس طرح سے منفرد ہم قرار دے سکتے ہیں؟ اس میں کیا ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو دوسرے مذاکرات سے ان مذاکرات کو منفرد کرتی ہیں؟
بله، خدمتتون عرض شود، همونطور که مستحضر هستید،
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 10 سال سے یہ مذاکرات انجام ہو رہے ہیں، یعنی ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جن مذاکرات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں انجام پائے، ماسکو میں، بغداد میں، اور ابھی تازہ ترین جو ہے علماتی میں ہوئے قزاقستان میں۔ جو چیز جو یہاں پر سب سے زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے کہ مغرب کسی حد تک اس بات کے لیے تیار ہوا کہ ایران کو کچھ مراعات دے، رعایتیں دیں، یعنی اس نے ایک حقیقت پسندی کا کہیں مظاہرہ کیا کسی حد تک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہری جھنڈی دکھائی گئی مغربی طرف سے، آیا یہ ٹیکٹکس ہے یا صحیح معنوں میں مغرب کی بنیادی اسٹریٹجی ہے کہ اب وہ ایران کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اب اس سے زیادہ طول نہ دیں اور مذاکرات کے بعد مذاکرات مسلسل نہ ہوں؟ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو اس کو ابھی واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور ایران کو اس سلسلے میں ابھی مکمل طور پر اطمینان حاصل نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ان مذاکرات میں وہ کیا نمایاں چیز سامنے آئی اور سابقہ مذاکرات سے کیا فرق رکھتے تھے اس دور کے مذاکرات، ان مذاکرات میں 5+1 گروپ نے جو چیز پیش کی وہ یہ کہ ایران اگر فوردو سائٹ کو بند کر دے، فوردو ایٹمی سائٹ کو، تو وہ پابندیوں میں کچھ نرمی لا سکتے ہیں، کچھ پابندیاں اٹھا سکتے ہیں، یعنی قدم بہ قدم وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پابندیاں اٹھانے کی جو بات کی ہے وہ سونے کی تجارت پر سے، جو کہ بہت ہی کم اہمیت کے حامل پابندیاں ہیں۔ ایران ایسی باتوں کو جو آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر طرف مقابل فریق جو ہے وہ کچھ واقعی امتیازات دینا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر انہیں پابندیاں ہٹانا ہوگا. بہرحال پھر بھی کہنا یہ چاہیے کہ جو فرق پایا جاتا ہے ماضی کے مذاکرات اس میں یہ ہے کہ وہ کسی حد تک انہوں نے ایران کے نقطۂ نگاہ سے قریب آنے کی کوشش کی ہے. ایران بدستور اپنے مسلمہ حق پر اصرار کر رہا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوگا, اور وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی کے اپنے حق پر اصرار کر رہا ہے اور اس پہ اپنا اصرار جاری رکھے گا. البتہ مغربی ممالک جو فوردو ایٹمی سائٹ کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو فوردو سائٹ کو ایک بار بند بھی کیا جا چکا ہے اور ایٹمی معائنہ کاروں نے اس کا معائنہ بھی کیا اور ان کو کچھ ملا بھی نہیں, اور اب پھر مغربی ممالک یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت آسانی سے ایران ان کی اس تجویز کو قبول نہیں مانے گا جب تک کہ مغرب خود واضح طور پر خلوص نیت کے ساتھ عملی مظاہرہ نہ کرے. مغربی ملکوں نے جزوی طور پر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کلی طور پر بہت زیادہ ان مذاکرات میں اور سابقہ مذاکرات میں فرق نہیں ہے, مگر یہ کہ جزئی طور پر کسی حد تک فرق ضرور پایا گیا ہے. ایران نے جو تجویز پیش کی تھی ماسکو میں اسی کے جواب
میں ایران اور پانچوں میں ایک گروپ دونوں نے مذاکرات کو کافی مثبت اور تعمیری قرار دیا ہے, اور ایران اس لحاظ سے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پانچ جمع ایک گروپ نے اپنا پیکیج یا جو اپنی تجاویز پیش کی ہیں مسئلے کے حل کے حوالے سے, اس میں ایران کی پیش کردہ تجاویز جو ایران اس سے قبل مذاکرات میں پیش کرتا رہا ہے ان کو بھی شامل کیا گیا ہے, تو اس لحاظ سے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. سوال بنیادی طور پر یہ کہ ایران اب تک جو ہے وہ 20% یورینیم کی افزودگی پر زور دیتا رہا ہے جو پرامن مقاصد کے لیے ہیں, آپ کے خیال میں آئندہ مذاکرات میں کیا فریق مقابل یا پانچ جمع ایک گروپ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ ایران کو 20% یورینیم کی افزودگی کی اجازت دے دی ہے؟
خدمت میں در بحث به اصطلاح
آپ کی خدمت میں ہم عرض کر کے ایران کے پاس یہ توانائی ہے کہ وہ 20% تک یورینیم کا افزودہ کر سکے اور ثابت بھی کیا اس نے, لیکن مغرب جو جھوٹی تشویش ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں ایران 90% تک یورینیم افزودہ نہ کر لیں اور ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے قریب نہ پہنچ جائے, حالانکہ مغرب یہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور ہم این پی ٹی کے ممبر ہیں اور این پی ٹی میں صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کس حد تک فلاں ملک یورینیم افزودہ کر سکتا ہے, کس حد تک نہیں کر سکتا, اور ایران اس سے زیادہ بھی پرامن مقاصد کے لیے 20% سے زیادہ بھی یورینیم کو افزودہ کر سکتا ہے. اور این پی ٹی کا کے معاہدے کی حیثیت سے ہماری سائٹوں کا ایٹمی معائنہ کار معائنہ کر سکتے ہیں, لیکن این پی ٹی میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کس حد تک یورینیم کی افزودہ کر سکے, اور اس کے علاوہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کے بارے میں اس بہانے سے کہ ممکن ہے کہ فلاں ملک ایٹم بم بنا لے تو پہلے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دے اور پابندیاں عائد کر دے. اگرچہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہماری ایٹمی سرگرمیاں مکمل طور پر امن مقاصد کے لیے ہیں, اور 20% جو ہم افزودہ کر رہے ہیں یورینیم یہ کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے دواؤں کو تیار کرنے کے لیے. ایران ان کی اس تجویز کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ہم 20% افزودگی کو روک دیں, لیکن اس کے عوض اس نے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کے لیے جو دوائیں تیار کرتے ہیں فیول دینا ہوگا, اور ایران اس کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا ماضی میں کہ کسی تیسرے ملک میں وہ اپنے افزودہ یورینیم کو رکھے اور اس کے عوض ہمیں ایٹمی فیول دیا جائے یا کوئی ایسا بینک تیسرے ملک میں تیار کیا جائے جہاں اس طرح کی افزودہ یورینیم کو رکھا جائے. لیکن آیا یہ چیزیں عملی جامع پہن سکیں گی؟ اور دوسری طرف سے ایران کو مغربی ملکوں کی ماضی کی جو ان کی قانون شکنیاں رہی ہیں, خلاف ورزیاں رہی ہیں, پورے طور پر بھروسہ بھی نہیں ہے. وہ مغرب جو دواؤں پر پابندی لگا سکتا ہے, جو خشک دودھ پر پابندی لگا سکتا ہے, کیسے پابندیوں کے بارے میں کو ہٹا لیں گے اور ہم اپنی افزودگی روک دیں اور وہ ہمیں فیول دیں گے, ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں بہرحال کی جو ایک چیلنج تو ہے.
اچھا سعید صاحب, ایک اور بنیادی مسئلہ جو ایران کے حوالے سے پابندیوں کا, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ مغرب جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بہت کم مراد دے کر ایران کو اس سے زیادہ مراد حاصل کر لیں, یعنی ایران کو ٹوٹلی جو ہے وہ اپنا جو پرامن جوہری پروگرام ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے یا اس کو رول بیک کرنے کی بات کی جائے. آپ کے خیال میں مغرب کی عائد کردہ جو پابندیاں ہیں وہ کیا ایران اس بات پر تیار ہو جائے گا اس کے لیے کہ مغرب کی عائد کردہ پابندیاں اٹھانے کی صورت میں ایران اس ٹیکنالوجی کو جس کو اس نے خود اپنے سائنسدانوں کے, اپنے نوجوان سائنسدانوں کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے, اس سے دستبردار ہو جائے؟ آیا یہ منطقی ہے؟
بله خدمتتون عرض شود که در بحث تحریم ها خب
پابندیوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ مغرب نے اسٹک اور کیرٹ کی پالیسی اپنا رکھی ہے. 5+1 گروپ نے جو پیشکش, جو تجویز دی ہے کہ وہ پابندیوں میں نرمی لائے گا اور قدم قدم پابندیوں کو ہٹائے گا. لیکن ابھی چند روز قبل ہی امریکی سینٹ نے تقریباً 37 سینیٹروں نے 5+1 گروپ کو خط لکھا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کی جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے اندر خلوص نیت نہیں پا جاتا. اسی وقت یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یورپ کا سینٹرل بینک جو ہے جو یورو کرنسی کا تبادلہ ایران سے کرتا ہے, وہ اب اس میں ہے کہ اس مسئلے کو, یعنی اس چیز کو بھی ختم کرے اور ایران سے اس طرح کا سودا نہ کرے. تو بہرحال جب تک مغرب مکمل طور پر ایران کے عوام پر سے پابندیاں نہیں اٹھا لیتا اور واضح طور پر عملی اقدامات کا مظاہرہ نہیں کرتا, اس وقت تک ایران کی طرف سے اسے کسی رعایت کی امید نہیں رکھنا چاہیے. پابندیوں کے سلسلے میں کہنا یہ چاہیے کہ یہ پابندیاں جو ہیں 5+1 کے ہاتھ میں ایک ہتھ کنڈا ہے, خاص طور پر امریکہ کے ہاتھ میں, اور وہ اسی کے ذریعے ایران پر دبا ڈالنے کی کوشش کریں. اور جب ہم ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہیں تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ مغرب واضح طور پر مسئلے کو فی الحال حل کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اور وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو پرامن ایٹمی پروگرام سے دست بردار ہونے پر روکا جائے, اور وہ دباؤ ڈال کر پابندی عائد کر کے ایران کے عوام کو ایران کی اسلامی نظام سے جدا کرنا چاہتا ہے. اور اپنے زوم میں اس کی یہ کوشش ہے کہ اس طرح سے اسلامی جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کا خاتمہ کیا جائے. تو میں یہاں پر یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ اس میں پیش ہے. اگر وہ سچے ہیں اور ان کے اندر خلوص نیت پائی جاتی ہے تو مغرب کو چاہیے کہ پابندیاں ہٹائیں. وہ وعدہ بھی کرتے ہیں, حتی جزی حد تک بھی وعدہ کرتے ہیں.
اسی لیے آپ نے ایرانی عوام کی بات کی اور پابندیوں کے اثرات کی بات کی, تو میں یہاں پر ایک آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایران اسلامی انقلاب کے فوراً بعد جو ہے وہ پابندیوں کا شکار رہا ہے اور پابندیوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ پابندیاں اس سے زیادہ سخت موقع، یعنی ان پابندیوں سے زیادہ شدید موقع جو تھا وہ ایران عراق جنگ تھی، جب 8 سال تک ملت ایران نے استقامت اور پائیداری کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا جو عراقی باسی حکومت کی پشت پر تھی اس کا مقابلہ کیا تن تنہا. آیا یہ جو کم ترین پابندیاں جن کو یورپ شدید ترین کرنے کا نام دے رہا ہے، آیا ملت ایران اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے گی؟
بله مطلقا. حالا بحث به صلاح تسلیم مردم ایران،
دیکھیں ایران کے عوام کبھی بھی یورپ کے ان پابندیوں کے مقابلے میں گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. اس سے سخت مراحل کو انہوں نے سربلندی کے ساتھ عبور کیا ہے. ایرانی عوام نے ایسی اسٹریٹجی اپنا لی ہے کہ وہ ان پابندیوں کو بے اثر اور غیر مؤثر کرے. اگرچہ ایران کے عوام پر دباؤ ہے، اگر یہ پابندیاں ایسی جاری رہتی ہیں تو علاقے کے عوام پر بھی اثر پڑے گا، چونکہ جب تجارت باہمی متاثر ہوگی تو علاقے کے عوام پر بھی اس کا اثر ہوگا. آج بین الاقوامی نظام میں کسی ایک ملک کو اس طرح سے پابندیوں کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اگر کسی بھی ایک ملک پر اثر پڑا تو اس کے آس پاس کے دیگر ملکوں کے عوام پر بھی اثر پڑے گا، اور اگر پابندیاں سخت ہوئی تو نہ صرف ایران کے عوام بلکہ علاقے کے دیگر ملکوں کے عوام پر بھی اس کا اثر دیکھا جائے گا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایران کے عوام نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے مسلمہ حق سے دست بردار نہیں ہوں گے، چونکہ یہ پر امن مقاصد کے لیے ابھی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے ابھی تک کہ ایران اچانک اپنے حق سے دست بردار ہو جائے، جبکہ کسی بھی طرح کا انحراف بھی اس کے پر امن ایٹمی پروگرام میں نہیں پایا گیا. ایسا لگتا ہے کہ مغرب جو ہے ایسا کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور مغرب جانتا ہے کہ ابھی ایران اس حد تک نہیں پہنچا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی سمت آگے بڑھے، اور ایران نے کبھی بھی کہا بھی نہیں کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. ایران کے عوام مومن ہے، وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، اور اسلامی تعلیمات کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آمدہ بھائی پھیلے پھیلانے والے ہتھیار تیار کیے جائیں. بہرحال
سعیدی صاحب، ہمارے پاس ایک منٹ کا وقت ہے، ایک منٹ کے وقت میں آئندہ آنے والے مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اگلا جو مرحلہ ہوگا مذاکرات کا ایران اور 5 جمع 1 کے درمیان، اس میں کتنی پیش رفت کا امکان ہے؟
خدمتتون عرض کرد کہ
اگر مغرب اس سلسلے میں ٹیکٹک کی بنیاد پر آیا، اس نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اگلے مذاکرات میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعا وہ صدق نیت رکھتا ہے. پہلے اس کو ایران کے مسلمہ حق کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر اس کو ایران پر عائد پابندیوں کو اٹھانا پڑے گا، زیادہ بڑی تعداد میں اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو عملی طور پر اقدامات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پھر ہم جا کر یہ کہہ سکیں گے کہ مغرب حقیقت پسند ہے. ورنہ اور بھی جو تجاویز ہیں، مثلا ایران کی طرف سے بھی تجاویز آئیں گی کہ اگر مغرب کی اسٹریٹجی یہ ہو کہ ایران کسی بھی صورت میں یورینیم افزودہ نہ کرے، اور مغرب اسی بات پہ اصرار کرتا رہا، تو پھر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے گا کہ پھر مسئلہ بالکل تعطل کا شکار ہو جائے گا. یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ماہرین بین الاقوامی ماہرین اس مسئلے میں بلائے جائیں، فقط دو ہی فریق نہ ہو، مذاکرات میں غیر جانبدار ممالک بھی آئیں اور وہ بھی بیٹھیں، وہ بھی دیکھیں اور ان کے نظریات سے بھی استفادہ کیا جائے، اور الگ الگ تجاویز کھل کر پیش کریں، تو پھر ایسے میں کسی پیش رفت کی امید یا توقع کی جا سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ عباس علی سعیدی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے ہفتے تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.